بسم الله الرحمن الرحیم. لمزہ کا لفظ عربی زبان میں کسی شخص کو تانا دینے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالی نے جیسا کہ آپ سے عرض کیا سورہ توبہ میں اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، پھر تیسویں بارے میں بھی استعمال فرمایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، بربادی اور تباہی ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنی آنکھوں سے اشارے کرتا ہے اور کسی پہ تان کرتا ہے. فکرے چست کرنا، ہاتھوں سے ایسے اشارے کرنا کہ دوسرے کی عزت اس پہ فرق آئے، آنکھوں سے اشارے کرنا. تو اللہ تعالی نے ایک تو یہ اس سے منع کیا، اور دوسرے فرمایا کہ ان آیات سے پہلے کہ بئس الاسم الفسوق، بئس اور نام، یہ دونوں الفاظ جو ہیں عربی زبان میں مبالغے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ ایک طرح کا مبالغہ کیا کہ جو آدمی ان چیزوں میں پڑ جائے گا اور نہیں رکے گا اللہ کے نزدیک یہ ظالم آدمی. انسان کبھی سوچے کہ وہ خود کس کو ظالم کہتا ہے اور اس کا پروردگار کن کن کو ظالم کہتا ہے؟ انسان چوروں کو ظالم کہتا ہے، ڈاکوؤں کو ظالم کہتا ہے، بہت سی اور چیزیں، اور اللہ تعالی ظلم کی جڑ بیان کرتا ہے. تو اگر یہ تم تین چار پانچ کام کرو گے، اور چھٹا کام اللہ نے فرمایا کہ ان بعض الظن اسم ایک ولا تجسس، اور تجسس میں نہ پڑھنا، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا. یہ چھ کام ایسے ہیں، تین ظاہر کے جو کھلے بندوں سب کرتے ہیں، اور تین دل کی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الظالمون، ایک جگہ فرمایا کہ یہ ظالم ہیں، اور دوسرے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو غیبت نہیں کرنا. تو غیبت اگر کوئی آدمی کرتا ہے، اور یہ ساری چھ چیزوں میں وہ دلیر اور جری ہے، ہیں ان چیزوں کے چھ پہلو بھی. مثلا گورنمنٹ تجسس کرنا چاہے تو بالکل ٹھیک ہے، فرد کی پرائیویٹ لائف میں تجسس کرنا چاہے تو بالکل غلط. غیبت، کوئی حکایت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میرے پہ یہ بیتی، تو غیبت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک تذلیل اور ذلت اور فساد پھیلانے کے لیے کرتا ہے تو بالکل غلط ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر کوئی انسان ان سب کو روا رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کو مچھلیاں پکڑنے کا شوق ہو جائے، تو عین ممکن ہے کہ مچھلیاں پکڑتے پکڑتے کسی دن سانپ بھی گھر لے آئے اور سانپ اس کو ڈس لے اور موت واقع ہو جائے. بس اسی طرح جن لوگوں کو شوق ہوتے ہیں نا اس قسم کے کہ جی نہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا، میں تو حکایت، میں تجسس نہیں کر رہا، ذرا تحقیق کر رہا ہوں، بڑی خطرناک راہ پہ چل رہا ہے. اور تقوی کی بات یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ہر طرح کی ایسی تحقیق، غیبت اور ان چیزوں سے بالکل کنارے رکھے کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور عورتیں اپنے گھر اسی وجہ سے تباہ کر لیتی، غیبتیں ہیں، شکایات ہیں، جھوٹ ہے، اور جھوٹ پہ مبنی پھر پوری داستانیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی اس کا ثبوت تو کیا، وہم و گمان میں جس کے لیے گزرتا وہ الزام اس کے ساتھ. ہم سب کو اس آئینے میں اپنا جائزہ لینا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بھرپور ہے الزامات سے, آپ اس کتابیں کھولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا کیا الزامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگائے گئے. کوئی سال کوئی ششماہی ایسی نہیں تھی جب ایک نئے سے نیا فتنہ نہ پڑا ہوتا ہو. پوری مکی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ گزار دی. الزام کیا ہے؟ جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یکذبونک, کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے, یہ مجھے جھوٹا کہتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان کے حال دیکھو, اتنا حسد ہے آپ کے خلاف ان کے دل میں. ینہون عنہ و ینہون عنہ, خود بھی آپ سے رکتے ہیں, دوسروں کو جا کر باقاعدہ سمجھاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانا. سیرت کی کتابیں آپ پڑھیں, سال کوئی ڈھونڈیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نیا الزام نہ لگتا ہو. ایک الزام مرتا نہیں تھا کہ دوسرا نکلتا نہیں تھا, ایک ختم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرا شروع نہیں ہوتا. حج آ گیا, حج میں سگا تایا یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منا کے میدان میں. منا میں میلے لگتے تھے, منا میں سارا عرب جمع ہوتا تھا, قریش خاص طور سے منا بیٹھے رہتے تھے, عرفات نہیں جاتے تھے. یہ بنو قریش, بنو لوائے, بنو امیہ, یہ سب عربوں کے وہ لوگ تھے جن کے پاس اقتدار تھا, ٹرکس تھی, اور پوری عرب دنیا ان کی ٹرکس پہ چل رہی. یہ قریشی اتنے ظالم اتنے ذہین تھے کہ نیگیٹو اپروچ, اپنے ذہن کو ہمیشہ منفی استعمال کر. بتایا تھا نا آپ, گھر بیٹھ کے کماتے تھے, محنت کوئی گھر بیٹھ کے کماؤ. جو آتا تھا اسے سمجھاتے تھے کہ انہی کپڑوں میں گناہ کر رہے ہو, انہی کپڑوں میں بیت اللہ کا طواف کو اچھا لگتا ہے, بہت برا ہے. پر جی کیا کروں, ہم سے کپڑے لے لو, نئی دو چادریں لے لو, اتنا جو آئے ہو خرچ کر کے نئی دو چادریں. وہ کہتا تھا اچھا پیسے نہیں تو پھر کرائے پہ لے لو. دھلی ہوئی دو نئی چادریں پیش کر دیتے تھے. اب کوئی کہتا تھا کہ نہ پیسے ہیں اور نہ کرائے کے پیسے ہیں, نہ خرید سکتا ہوں, تو کہتے ننگے طواف کر دو تاکہ آدمی آخری حد تک جکڑا جائے. کوئی یہ نہ سوچے کہ ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو انہی کپڑوں میں تو کچھ نہیں, ننگے کرو. خود نہیں, خود عرفات نہیں جاتے تھے, منا بیٹھے رہتے تھے. اور منا بیٹھ کے پورے عربوں کی شاعری ہوتی تھی. یہاں پہنچ کے منا میں ساری دنیا عرفات جا رہی ہے, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگوں سب کو عرفات بھیجتے ہیں, مزدلفہ بھیج کے, مزدلفہ سے واپسی پہ اب جو منا آئے, اب قریش نے میلہ لگا لیا, چیزیں بک رہی ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, اور یہاں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں, قریش بھی کر رہے ہیں, وقت بھی کر رہے ہیں. یہاں سے یہ لوگ اٹھاتے تھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے, اور قریش کہتے تھے اب اللہ کو راضی کرنا ہے یہ ٹکڑے اور اونٹوں کا خون, گائے کا خون, بڑی بڑی لگن ٹب رکھ کے اس کے اوپر رکھ کے ذبح کرتے تھے, تو خون سارا اس میں آ جاتا تھا, جم جاتا تھا. کہتے تھے یہ خون اٹھاؤ, جا کے کعبۃ اللہ پہ مل دو, یہ گوشت اٹھاؤ اور وہاں جا کر زمین پہ بڑے بڑے ٹکڑے پتھروں پہ رکھ دو, اللہ اس سے راضی ہوتا. اس کو اللہ نے کہا تھا کہ لیں گے نہ اللہ لہوہا, اللہ کو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا, بلا دماغہا, اور تمہاری قربانیوں کے خون بھی اللہ کو نہیں چاہیے. بلا کی نالو تقوا منکم, اللہ کو تقوا چاہتا ہے جو دل میں. گوشت ہو جاتا تھا خوش. قریش کس سے پوچھنا ہے گوشت کو, قبضہ کر لیتے تھے اور سوکھا کر کے گوشت کو بیچتے. سوکھا گوشت کھانا کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی, جیسے ہمارے یہاں کسی زمانے میں کہتے تھے کہ یہ بےچارا دال روٹی پہ گزارا کر رہا ہے, یا افطار میں سیر میں کبھی کبھی دیکھا کرو بعض ہمارے بزرگ روٹی چٹنی کھا رہے ہوتے ہیں بےچارے. تو میں کہتا ہوں یار غربت کا یہ حال ہے, روٹی چٹنی. تو کہتے ہیں چٹنی کی تفصیل, چٹنی کی تفصیل نہ لکھنا, ہمارے زمانے میں لکھیں گے چلو روٹی چٹنی پہ گزارا. تو یہ جیسے بولتے ہیں نا محاورے میں، یاد لانے کو کیا ہے؟ دال روٹی. یہ سوکا گوشت عرب اس معنی میں استعمال کرتے تھے کہ سوکا گوشت بس بیچارہ کھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور کب کبھی تاری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹھایا، اسے قریب کیا، فرمایا مجھ سے ڈرتے ہو؟ تمہیں پتا ہے میری ماں اتنی غریب تھی کہ تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی، ہم لوگ سوکا ہوا گوشت کھایا کرتے تھے، نہ ڈرو بات تو. یہ حال ہے. اس لیے جو آدمی اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے نا، بڑا صحیح رہتا ہے. بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں، سبھی بھول جاتے ہیں. ایاز جب آیا نا اور محمود غزنوی نے خریدا پھٹے پرانے کپڑے، نیلا دلا کے لائے یہ وہ، ایاز جب نکلتا تھا دربار سے تو ایک کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں ضرور جاتا تھا. آہستہ آہستہ محمود سے لوگوں نے کہا کہ سلطان آپ کے خلاف اسلحہ رکھا ہوا ہے اور گڑبڑ ہے، یہ روز جاتا ہے. ایک دن جو نکلا تو پھر گیا، سلطان پیچھے چل پڑے، دروازہ کٹایا، اسے کھولا تو اندر داخل ہو گیا. اندر دیکھا تو وہی میلے پچھلے کپڑے. سلطان نے کہا یہ کیا اس کمرے میں کرتے ہو؟ اس نے کہا آ کے کپڑے دیکھتا ہوں. اس کا وہ کہ اس کا اوقات یاد رہتی. ایاز قدر خود بشناس، ایاز اپنی اوقات میں رہ. یہ ہوتا ہے، آدمی جب اوقات میں رہتا ہے، اپنا وقت یاد رہتا ہے، تو کسی کا مذاق اڑانے کی ہمت نہیں پڑتی. یار کل ہم بھی، قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا ہے کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرنا. کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو کل تک ایسے ہی گمراہ تھے جیسے آج گمراہی چھوڑ کے آئے ہیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا. نذاکم للایمان، اللہ نے تمہیں ایمان دیا ہے، کسی کا مذاق نہ ہوا. یہی چیز قرآن یہاں سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے بالکل نہیں، لوگوں کی زندگی کو اچھالنا اور لوگوں کو خراب کرنا یہ کام نہ کرو. بلا یک تب باد و تم بازا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. تم جانتے ہو یہ غیبت کتنی بری چیز ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ عمل تمہارا ہے کیا؟ ایحب احدکم، تم میں سے کوئی اسے اچھا لگتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتاً فکرہتہ، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو نوچ کے کھائے. بھائی مر گئے، سگا لاش گھر پڑی ہے، اور تم اسے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، مزے کر رہے ہو. یہ ہے غیبت. جن لوگوں کو غیبت کا شوق لگ جاتا ہے نا چسکا، ان کے لیے روز نیا گوشت چاہیے، روز اپنے بھائی کو. اللہ کہتا ہے وہ تمہارا بھائی ہے، اب وہ تمہارے سامنے نہیں ہے. جس طرح میت کو کوئی آدمی گرم پانی میں ڈبو دے، آگ لگا دے، کچھ کرے، میت اب کیا کرے؟ بالکل وہ تمہارا بھائی تمہارے سامنے، تم اس کا گوشت نوچ رہے ہو، کھا رہے ہو، وہ میت ہے، بے بس ہے، کیا کرے؟ بے بس بھائی. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کے غیبت کی ایک قسم کفر کی بھی ہے، غیبت کی ایک قسم کفر بھی ہے. جب کوئی آدمی غیبت کو حلال سمجھ کے کرے گا، جائز سمجھ کے کرے گا، تو یہ کفر کرے گا. اور اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو غیبت کرتا ہے، میت کی غیبت بدترین ہے. اس لیے کہ مردہ پہ جو الزام لگایا کہ فلانا ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، او جی اس جنگ میں لڑائی میں بھی تھا، میں بھی دیکھ رہا تھا، یہ مر گیا ہے بس اللہ بخشے، لیکن یہ تھا بڑا ایسا، اس نے یہ کیا تھا خاندان میں. اب وہ اس کے کہاں سے آئے کہ جواب دے؟ لگاتے رہو جس سے الزامات لگاتے. ایحب احدکم من یأکل لحم اخیہ میتاً، تم میں سے کسی کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور یہ اس کی لاش کو نوچ نوچ کے کھائے؟ فکرہتہ، تم اس کو برا جانتے ہو، جس طرح یہ برا ہے اسی طرح غیبت بھی بری ہے، اسی طرح الزام تراشی بھی بری ہے، اسی طرح تجسس کرنا، لوگوں کے معائب کی ٹوہ میں رہنا، یہ سب برا ہے، یہ سب خراب باتیں. اللہ نے کیا کہنا، فوجوں کا کردار یہ ہے کہ وہ دشمن سے لڑیں، اپنے ہی شہریوں کو بار بار پتہ نہیں کرتے، کوئی فتنہ ہو تو آتے ہیں ورنہ نہیں آتے، کوئی فساد ہو تو آئیں ورنہ نہ آئیں. بالکل ایسے آدمی اپنے دشمنوں سے لڑتا ہے. اللہ نے فرمایا شداء الکفار، ایمان والے کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں. اور اب مومن گورے کو کھڑے ہو جائیں تو 10 بار سلوک کرتے ہیں، اور پتہ چل جائے کہ صاحب نے ویزا دینا ہے تو اللہ اکبر، سارا ہفتہ بھوک پیاس میں کھڑا لائن میں. امریکی سفیر صحیح کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اس قوم کو کہ ساری ساری رات ہماری امبیسی کے باہر کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اگر انہیں ذرا سی بھی امید لگ جائے کہ امریکہ کا ویزا مل جائے گا. یہ سارے رویے ہمارے الٹے ہو گئے ہیں. اللہ کہتا ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، ان کے ہمارے جو بڑے ہیں جوتے ہی تو چاٹتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے آپس میں نرم دل ہے مومن، آپس میں وہ رویہ ہے جو کافروں کے ساتھ کرنا ہے، اور ان کے ساتھ وہ رویہ ہے جو آپس میں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شداء الکفار. وہ آئی تھی نا امریکن، کیا نام تھا اس کا، وہ دوم اور جو کہتی تھی نہیں ہیلری سے پہلے اس سے خاتون تھی، کونڈا لیزا رائز، اس نے کتاب لکھی، پاکستان کا دورہ لکھا ہے، وہ کتاب پڑھنا، اگر وہ جھوٹ ہے تو پوری دنیا میں وہ کتاب چھپی ہے، اس کی تردید کر دیتے. اس نے کہا میں پاکستان میں مذاکرات کے دوران حیران تھی کہ میں ان سے مذاکرات کرنے آئی ہوں افغانستان کے سلسلے میں، اور ان کا ایک ایک وزیر مجھ پہ مر رہا ہے، اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب شوکت عزیز مجھ پہ ڈورے ڈالنے شروع کیے، تو میں نے سوچا اس بڈھے کا دماغ خراب ہے، یہ کیا کر رہا ہے. یہ حال ہے اوپر کی سطح کا. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہماری قیادتیں جاہل ہیں، یہ سیاسی قیادت ساری کی ساری جاہل ہے. وہ پڑھنا تو درکنار، عام انسانی زندگی کے آداب نہیں آتے کہ کسی ملک کی کوئی سیکٹری کوئی آئی ہے تمہارے ساتھ مذاکرات کس چیز پہ کر رہی ہے، خبردار جو کوئی ایسی بات ہو کہ اس میں جنس کا کوئی تصور ہو سیدھی طرح کام کرو. وہ کہتی ہے وزیر اعظم شوکت عزیز صاحب ڈھورے ڈال رہے ہیں. یہ حال جی، جو چیزیں کافروں کے ساتھ تھی اب اپنے میں آ گئی ہیں، اور جو اپنوں کے ساتھ تھی مہربانی اور محبت اور اچھی طرح ایک دوسرے سے ملنا، وہ سب کافروں کے متعلق چلا گیا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم قطعاً غیبت نہ کرو، کیا تم اس چیز کو گوارا کر لو گے کہ بھائی کی لاش پڑی ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ. جو لوگ اس طرح اپنے بھائیوں کا گوشت مفت کھاتے ہیں نا، غیبت کرتے ہیں، ان کو در حقیقت عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت ایسی چاٹ کی پڑتی ہے کہ ہوتے ہوتے ایمان گوا بیٹھتے. ضرورت کے مطابق بات. سب سے بڑا حل جو ہوتے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا من سمت نجا، جو چپ رہا نجات پا گیا. بس آسان ترکیب بتا دی کہ لوگوں کے معائب میں برائیوں میں حصہ ہی نہ لو، تعریف کرو، وہ تعریف غلط بھی ثابت ہو جائے تو نقصان نہیں، لیکن جتنا نقصان اس کا ہے کہ اگر برائی بیان کر دی تو پھر کیا ہو. رشتہ کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف بات کرو، اب رشتہ کرانے پہ پیسے لینا حرام، اس میں غیبت اور جھوٹ آتی ہے. مثلا ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی نظر میں خاندان میں 2-4 رشتے ہیں، اب وہ اپنی خاندان کے لڑکوں کو کہتا ہے میں رشتہ کرا دیتا ہوں لیکن پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، پھر اسے آہستہ آہستہ پیسے کے ذریعے اس رشتے کی دعوت دیتا ہے. یہ جو پیسہ لینا ہے نا اس رشتے پہ یہ حرام. دکان کھول لیتا ہے, بورڈ لگا لیتا ہے کہ میں رشتے کراتا ہوں, میری ایک فیس ہے. کیا جائز ہے؟ فیس ہے نا, باقاعدہ ایک چیز کہہ کے لے رہے ہو کہ میری فیس ہے, میں جاؤں گا بات چیت کروں گا, گفتگو کا فن ہے, اسے بیچوں گا کچھ کروں گا, تو یہ جائز ہے. لیکن لوگوں کو اس طرح دھوکے دینا یہ ناجائز بھی ہے, حرام بھی ہے. اور ہمارے یہاں صوبہ سرحد میں کہیں چلے جاؤ نا تو ذرا ان کی قبائلی زندگی ڈیپلی ذرا گھس کے دیکھو اندر, تو پیسے لیتے ہیں اور رشتے کرتے ہیں. اللہ نے سب چیزوں پر بڑے سخت الفاظ کہے ہیں, اور خدا کہتا ہے ایسے نہ کرو. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ تمہیں عادت پڑ گئی تو پورا معاشرہ برباد ہو جائے گا. چھ چیزیں ارشاد فرمائیں, تین ظاہر میں اور تین وہ جن کا تعلق باطن سے ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو سورہ انعام میں آئی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وزر الاسم, اور لوگوں گناہ کو چھوڑ دو, ہر وہ گناہ جو باطن کا ہے اور جو ظاہر کا ہے. تین گناہ ظاہر کے, تین گناہ باطن کے. اللہ نے فرمایا ان سب سے باز رہنا. واتقوا اللہ, پھر کہتا ہے خدا سے ڈرو, پھر کہتا ہے خدا سے ڈرو. اللہ کا خوف, یہ چھ کے چھ گناہ نافذ کیسے ہوں, ان کا نفاذ ہے اللہ کا خوف. مرنے کا احساس, قبر میں سوال و جواب, یہ ساری چیز. ان احادیث کو آدمی جب پڑھتا ہے نا اور اپنے آپ کو ساتھ رکھ کے سوچے کہ میں ان پہ کیا کرتا ہوں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگ جہاد پر چلے جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں نکل جاتے ہیں. ایک آدمی کمانے جاتا ہے, یہ بھی تو اللہ کی راہ ہی ہے نا. کما کے لائے گا, اپنی بیوی بچوں کو کھلائے گا, تو اللہ ہی کی راہ ہے. جہاد پہ گیا فوجی, اللہ کی راہ ہے. ایک پروفیسر پڑھانے چلا گیا, رزق کماتا ہے, اللہ کی راہ ہے. ایک طالب علم پڑھنے چلا گیا, تو اللہ ہی کی راہ ہے ساری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں نکلا اور اس کے محلے میں, اس کے گلیوں میں, قرب و جوار میں یا دور, کوئی بھی ایسا تھا جو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ جائے اور اس کی غیر موجودگی میں یہ اس کی بیوی بہن کسی سے عورتوں سے تعلق بنائے, اور پھر اس نے اسے اجازت دے دی اور یہ گناہ کے مرتکب ہوئے, اور وہ واپس آیا اور اسے کچھ پتا نہیں میرے بعد گھر میں کیا ہوا. نسائی کی روایت میں آتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا اور اس سے زندگی میں جتنی نیکیاں کی ہوں گی نا اس خراب آدمی نے, ساری کی ساری چن کے نیکیاں اس کے سامنے بچھا دے گا, اور اللہ کہے گا یہ اتنا خراب بد کردار ہے, اس انتظار میں رہتا تھا کہ تم گھر سے غائب ہو جاؤ کہیں میری راہ میں, اور یہ تمہارے گھر میں گڑبڑ کرے. یہ ساری اس کی نیکیاں تمہارے سامنے میں آج رکھتا ہوں, جیسے اس نے تمہیں دھوکہ دیا اور تمہیں نہیں پتا چلا, اسے بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا, آج اس کی نیکیاں رکھ رہا ہوں, اس کی جو نیکی تم چاہو لے لو اور چلے جاؤ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارا کیا خیال ہے جو نیکیاں چنے گا اور لے گا وہ کوئی کسر چھوڑے گا, وہ کچھ رہنے دے گا؟ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو لوگ چل پڑتے ہیں اور پیچھے عورتوں کو گھروں میں چھوڑ جاتے ہیں, خبردار, وہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں. یعنی مطلب یہ کہ کچھ اگر کیا تو ماں سے منہ کالا کیا. یہ ہے, اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ ایسے کرتوت نہ کرنا کہ گھر میں چونکہ کوئی مرد نہیں رہا لہذا چلے. ساری نیکیاں تمہاری خدا اس کے سامنے رکھ دے گا, اور پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے وہ کوئی کسر چھوڑے گا؟ یہ معاشروں کے وہ چور دروازے ہیں معاشرے کی دوائی کے, جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور آپ نے نشاندہی کی کہ کبھی ان کاموں میں نہ پڑ جانا, کبھی ایسے نہ ہو کہ اپنے آپ کو برباد کر رہے. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ اللہ مان اللہ, خدا کی پناہ, دو دو بچے ہیں اور وہ دکھا رہا ہے کہ عشق لڑا جا رہا ہے اور یہ کرتوت ہو رہے ہیں. اتنی حد تک گر گئے ہیں, پہلے بچے ہو جاتے تھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, کہتے دفع کرو ہو گئے جو ہو گئے, اب بچے ہو گئے بس میری مصروفیت تو یہی کافی. اب ڈرامے جو دکھاتے ہیں میڈیا یہی دکھاتا ہے نا کہ اتنے بچے ہو گئے, اس کے باوجود عشق اور معاشقے جاری ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بند باندھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ کا یہ اثر تھا کہ لوگ اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے. معائب کے خرابیوں کے جو منبع ہے اس منبع کو کنٹرول کرتے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے. شیخ الاسلام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ حدیث لائے کہ ایک لڑکا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور رونے لگا. آپ نے فرمایا لڑکے کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اتنی بڑی بات کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دے, مجھے زنا کرنے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بٹھایا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو, اگر یہ کرنا ہی ہے تو تمہارے گھر میں کوئی گھس آئے اور تمہاری والدہ کے ساتھ کرے تو یہ ٹھیک ہوگا؟ بالکل چپ ہو گئے. پھر فرمایا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی کرے تو یہ ٹھیک ہوگا؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ایسے نہیں. فرمایا تمہاری بیٹی کے ساتھ اللہ کے رسول ایسے نہیں. آپ نے فرمایا تو تم جس بھی عورت کے ساتھ تعلق کو قائم کرو گے آخر وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہے ہی نہیں. چپ ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہ اسے صبر دے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل مدینہ منورہ کی گلیوں میں پھرتا تھا, ایسا سادہ ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں صوفی ہو گیا, اسے کچھ خبر ہی نہیں تھی کہ مرد و عورت کیا, ایسا سادہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصوم, مسلسل روزے رکھو جب تمہاری خواہشات تمہیں ستائیں, اللہ کی عبادت کرے, نفس کو توڑے, نفس کو کچلے. جب تک انسان کا نفس اس کے قابو میں نہیں آتا بڑی مشکل ہے, کچل کے رکھتے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب جملہ فرماتے تھے. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ میں جوتی رکھے اور جو ہی نفس گناہ سر اٹھائے کس کے مارے جوتی اس کے سر پہ گئے. بھائی تو مرا نہیں, میں تو سمجھا تھا مر گیا, پھر اٹھے پھر مارے کہ ابھی تو نہیں مرا, ابھی تو نہیں مرا. اپنے نفس کو مارنا, اپنے نفس کو مارنے کے لیے ہی ہندو درختوں سے لٹک جاتے تھے, اپنے نفس کو مارنے کے لیے ہی ہندو اتنے کام کرتے تھے. یہ امریکہ میں زبردست استقبال ہو رہا ہے. روی وہ ہمارے ساتھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہیں, روی شنکر, روی شنکر چھائے ہوئے ہیں. روی شنکر جو مجاہدے کرتے رہے ہیں وہ ان سے پوچھے, سب ہندو اتنے اتنے مجاہدے کہ ہفتہ ہفتہ بھر کھانا نہیں کھایا, دو دو ہفتے الٹے لٹکے رہے گا. اللہ یہ کیا ہے, نفس کو مارنا ہے, نفس کو کچلنا ہے, یہ مجاہدہ ہو رہا ہے. ہم جا رہے تھے دلی سے سفر کیا تو دیوبند, پھر شاملہ دیکھنا تھا, ویزا تھا نہیں, اور یہ تو سہولت ہے ہی کہ آدمی جاتے ہوئے کہیں رک گیا, نماز پڑھ لی, کہیں کھانا کھا لیا, اتنا بھی کوئی نہیں کرتا, کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا ہوتا. تو دوپہر کا کھانا کھایا نہیں تھا, سخت بھوک تھی. شاملی غالباً رکے یا ایک اور جگہ رکے, تو لوگ بھیڑ لگ رہی ہے جا رہے ہیں, اب کھانے کو کچھ مل نہیں رہا. تو ایک ریڈی والے سے دہی بڑے جی, میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے؟ اس کا فلانے ہمارے پنڈت آ رہے ہیں. کہنے میں نے کہا پنڈت صاحب بڑا مجاہدہ کے بڑی ریاضت کی ہوں. پنڈت جی آئے, اور لوگوں نے جو اس کا استقبال کیا ہے اور سونا پھینکا ہے. ہم ذرا قریب چلے گئے, اتنا مجاہدہ اس شخص نے کیا تھا. ہے تو گندی بات, گندی باتیں کرتے ہیں پنڈت اور برہمن. دودھ کے ٹب میں اسے بٹھایا, انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے سال سے سکھایا کچھ نہیں, کہ جیتے کیسے. انہوں نے کہا دیکھیے, دودھ کے ٹب میں بٹھایا اور تھوڑی دیر کے بعد سارا دودھ نیچے کے راستے سے اسے جسم میں داخل کر لیا اور ٹب خشک ہو گیا. کیا اتنا مجاہدہ ہمارے انہوں نے کیا پنڈت جی. پنڈتوں کے چہرے ایسے تانبے کی طرح چمکتے ہیں, چونکہ ہماری اب سوسائٹی نہیں نا, اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اگر آپ جائیں اور تحقیق کریں تو پنڈت جی ایک تھے, کہنے لگے اتنے سال ہو گئے نہیں سوئے, یہ روی شنکر بڑے 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 مجاہدے ان لوگوں نے کیے. تو پنڈت جی مجھ سے کہنے لگے کہ تم لوگ مجاہدہ نہیں کرتے. کہ بہت بڑا مجاہدہ. کہنے لگے کیا آپ لوگوں کو نروان حاصل ہو جاتا ہے, بخشے جاتے ہیں؟ میں نے کہا بخشے ہی جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اگر یہ دین میں کوئی شبہ ہوتا تو آدمی کو کس کو جہنم عزیز ہے, دین نہ بدل لیتے. یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی معاف فرمائیں گے اور نجات ہو جائے گی. کہنے لگے تمہارے یہاں مجاہدہ کیا ہے؟ میں نے کہا سب سے بڑا مجاہدہ ہمارے یہاں اتباع سنت ہے, اور بس ظاہر اور باطن دونوں میں سنت کا اتباع کرے, اس سے بڑا مجاہدہ ہو ہی نہیں سکتا. کرو یہ مجاہدہ. جو آدمی سنت کا اتباع کرنے لگتا ہے نا, معاشرے میں آہستہ 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 لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں. جو آدمی سنت کا اتباع کرنے لگتا ہے اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے, اور شیطان اس کے لیے اتنی زیادہ عذاب پیدا کرتا جاتا ہے. اتباع سنت سے بڑا مجاہدہ کوئی نہیں. باطن میں بھی اتباع کرے, دل میں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرماتے تھے نا کہ میرا جی چاہتا ہے میں دنیا سے جاؤں اور صاف سینہ لے کے جاؤں, صاف رکھے سینہ, دور کرے اس نفرت, اس جذبے کو دور کرے کہ مجھے نیکی کا اجر لوگوں سے لینا ہے. یہ مٹا دے اپنے دل سے, بڑا سکھی رہتا ہے آدمی. اگر دل میں یہ بات آ جائے نا کہ مجھے لوگوں سے کچھ نہیں لینا, کسی سے کچھ نہیں لینا, نیکی کا بدلہ نہیں لینا, اور آدمی یہ طے کر لے, یہ سنت ہے, آدمی یہ طے کر لے کہ میرا کسی پہ کوئی حق نہیں بنتا, چھٹی کوئی حق نہیں بنتا میرا, اولاد پالنی ہے اللہ کے لیے پالنی ہے, اللہ نے یہ میری ذمہ داری لگائی ہے, میرے حقوق پورے کرتی ہے کرے نہیں کرتی نہ صحیح, مجھے اللہ سے لے لینا ہے. نیکی کی ہے اللہ کے لیے کیا, تم سے کوئی اجر لینا ہی نہیں. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اعلیٰ حبی, مال کی محبت ہونے کے باوجود مسکینم و یتیمم و اسیرا, مسکینوں کو دیتے ہیں یتیموں کو دیتے ہیں اور لوگوں کو. ہم نے ایسے متقی لوگ دیکھے جو جن کے ملازمین زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتے تھے, مستحق ہوتے تھے, لوگ انہیں جا کے زکوٰۃ دے دیتے تھے, یہ اپنی زکوٰۃ باہر دیتے تھے اور اپنا اصل مال اپنے نوکروں کو دیتے تھے. کہتے تھے نیت میں شبہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ خدمت کرے, اللہ اسے قبول نہیں کرے, اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا, پیسے اور دے دیتا ہوں رمضان میں, زکوٰۃ کہیں باہر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ وہ اللہ کا مال ہے, وہ اللہ کو دینا ہے, اس کو دوں اور پھر توقع رکھوں کہ خدمت کرے, یہ تقویٰ ہے. اس لیے دل میں رکھے ہی نہ یہ بات کہ میں نے کسی سے نیکی کا اجر لینا. اللہ کہتا ہے مال کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلاتے ہیں, اور کھانا جب کھلاتے ہیں لوگوں کو تو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, میں تم سے شکریہ کا لفظ بھی سننا نہیں چاہتا اور میں تم سے کوئی کسی قسم کی نیکی بھی نہیں چاہتا. انما نطعمکم لوجه اللہ, یہ جو کھانا کھلایا ہے یہ اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء, اللہ کہتا ہے یہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے, اللہ کہتا ہے یہ لوگ جب میرے دربار میں پیش ہوں گے تو میں لقاہم نظرتم وسرورا بڑی خوشی کے ساتھ ہنستے ہوئے میں ان کا استقبال کروں. اللہ کا ملنا اور اللہ کی ملاقات کوئی چھوٹی سی چیز کائنات میں نہیں ہے. یہ تو اس کو پتا ہے نا جس کی زندگی اللہ کی محبت میں گزری ہو اور جو راتوں کو روتا ہو اور دن کو کہ اے رب تو کہاں ہے کہ نظر تو آ. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز. علامہ یہی کہتے ہیں. علامہ کو کون سا پڑھا ہے ہم نے؟ کبھی اے حقیقت منتظر, اے وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت, سب سے جو وجود ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. کبھی آلی بات مجاز, کہیں آ تو صحیح, کہیں مادے کی صورت میں آ, کوئی روپ دکھا, کوئی صورت دکھا, کوئی شکل دکھا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں, میرے ماتھے میں ہزاروں سجدے تیرے لیے جمع ہے, میں کرنا چاہتا ہوں تو کہیں نظر تو آ, تو ہے کہاں. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ ایسے بد وقت ملیں گے کہ وہ اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ کہتا ہے میں بھی ان سے ملنا پسند نہیں کرتا, جو پسند کرتے ہیں اس کے لیے کام کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جب آئیں گے لقاہم نظرتم وسرورا, اللہ ان سے ملے گا بڑی خوشی سے, اللہ ان سے ملے گا مسکراتے ہوئے چہرے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا, پاکیزہ شراب پاکیزہ جام خدا انہیں پلائے گا. اور اللہ کہتا ہے ہم اس دن ہم من فضائیں یومئذ آمنون, اور اس دن کی سختیوں سے ہم ایسے بندوں کو بچا کر جنت میں بھیج دیں گے. ان کی سختیاں بڑی سخت ہیں, کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم اس دن کی سختیوں سے انہیں بچا لیں گے. جو آج صحیح زندگی گزار رہے ہیں ہم قیامت میں انہیں بچا لیں گے. اللہ کہتا ہے میں عرش کے دائیں طرف نور کی کرسیوں پہ بٹھا دوں گا. اور اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے پاس آئیں گے تو میں انہیں جنت بھی دوں گا وہ زیادہ, اور جنت سے بھی بڑھ کے دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر دے گا, یعنی اللہ انہیں بلائے گا اور کہے گا کہ میرے بندو جنت تو ہے ہی ہے, اب تم میرے سامنے بیٹھ جاؤ اور مجھے دیکھتے رہو. یہ جو ترقی ہے نا اللہ کی رویت کی, اللہ کی زیارت کی, بہت بڑی چیز. انسان وہ جو ٹریول کرے گا نا اب اس کی انتہا کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق اتنا جڑا ہوا ہے, اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرف توجہ دلائی کہ لوگوں یہ چھ گناہ جو ہے نا ان میں نہیں پڑ. چھ گناہ کون سے ہیں؟ تین بالکل ظاہر ہیں. اور فرمایا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ تم لوگوں نے لا یسخر قوم من قوم, مذاق نہیں اڑانا. اور دیکھو مرد جن کا مذاق اڑاتے ہیں ممکن ہے وہ زیادہ اچھے ہوں تم سے, اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں ممکن ہے وہ زیادہ اچھی ہوں. ولا تلمزوا انفسکم, اشارے اور کنائے سے بھی کسی کی توہین نہیں کرنی. ولا تنابزوا بالالقاب, اور کسی کو برا نام نہیں دینا. تین گناہ ظاہر کے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اور لوگو دیکھو بچانا ہے اپنے آپ کو بدگمانی سے, گمان اچھا رکھنا ہے. مومن اپنے بھائی کے متعلق سوچنا بھی اچھا ہے, نہیں برا سوچنا. جہاں تک ہو سکے دوسروں کے کاموں کی اچھی تاویل کرنی چاہیے, برا نہ جانے, تاویل کرے, اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یار ہوگی کوئی مجبوری, یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو ہو گیا ہوگا, انسان ہے بشر ہے ہو جاتے ہیں گناہ, میرے تھوڑے ہیں اپنے تھوڑے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کی تاویل کرو, اس کی توجیہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی توجیہات کرتے تھے اور اتنے پاک دامن کے لوگ تھے کہ واقعی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی, مجھ پہ سزا نافذ کر دیں. آپ نے اللہ کا لمس تھا تم نے شاید چھو لیا ہوگا, اللہ کا قبل تھا تم نے شاید بوسا دے, اللہ شاید ایسے ہو, شاید ایسے ٹالتے رہے کہ نہیں سزا نہیں جائے, چھوڑو جانے دو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جو قانون کی پوری گرفت معاشرے پہ قائم کرتا تھا, حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھا کہ یہ آدمی ہے اور اس نے سرکاری خزانے سے اتنا پیسہ چرایا ہے. اس روایت کو کہ یہ نا کوئی سرکاری ملازم سمجھ بیٹھے کہ میں بھی ایسے ہی ہوں, اس نے کہا حضرت یہ سرکاری ملازم ہے اور اسے اتنا پیسہ چرایا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ جتنا پیسہ اس نے چرایا نا اتنا تو اس بیچارے کا حق بیت المال میں سرکار کے خزانے میں بنتا ہی ہے, سمجھو وہی اس نے لے لیا, ہم نے معاف کیا نہیں, اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا. اور غبن فاحش کرے کروڑوں روپے زکات کے الیکشن پہ خرچ کر دے اور کروڑوں روپے اربوں روپے قوم کے سمیٹ کے باہر لے جائے, وہ سرکاری خزانے سے پیسہ چرانا جو ہے اتنے بڑے غبن فاحش کی سزا پھانسی ہے, شریعت میں تعزیرن اسے لٹکا دیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنے اور پیسہ بھی ضبط کر لیا جائے. یہ نہیں ہے کہ اسے لٹکا دینا ہے, پیسہ بھی لانا ہے واپس, وہ ضبط کر کے پھر پھانسی دے دی جائے, یہ شرم ہے. اللہ کہتا ہے بچو ان گناہوں سے, واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے, ان اللہ تواب الرحیم, اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ جو تھے ان کی ہمت بہت بلند تھی, اللہ کی رویت, اللہ کا دیدار اور اللہ سے ملنا کوئی چھوٹی بات ہے اس کائنات. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں گورنر رہے, ایسی چال چلتے تھے وہ جو چلتے تھے اتنا اچھا لگتا تھا لوگوں کے کو کہ لوگوں نے ویسی چال چلنی شروع کر دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ایک دن کہا, شہزادے تھے نا بنو امیہ کے, عبدالعزیز کے بیٹے تھے, ان کے والد عبدالعزیز اگر مصر کے گورنر تھے, اگر جلدی انتقال نہ کرتے تو عبد الملک کی بجائے حکومت ادھر آ جاتی, یہ تو ان کا انتقال جلدی ہو گیا. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ سے بڑی محبت تھی سارے خاندان کو, تو چچا نے عبد الملک نے اپنی بیٹی فاطمہ ان کو دی, بھتیجے کے ساتھ شادی گویا کر. مدینہ منورہ میں 10 سال گورنر رہے, اور جب حکم ہوا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز کی ٹرانسفر کہاں جگہ کی جا رہی ہے, تو بڑے بڑے لوگوں کے پاس گئے. مدینہ منورہ میں تابعین کا دور تھا, عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خود بھی تابعی تھے, اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ مدینہ سے ان کو نکالے گا جن سے انہیں نفرت, جس سے اللہ کو نفرت ہے, کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ اللہ کو مجھ سے نفرت ہو اور میں نکالا جا رہا ہوں مدینہ منورہ سے. بڑی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا یہ حال تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے انتقال سے پہلے کسی نے کہہ دیا کہ قبر کہاں بنے گی, تو کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ نا وہاں قبر بنے گی, میت کو شام سے وہاں منتقل کریں گے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جمعے میں آئے, بڑی پبلک لوگ اکٹھے ہوئے کہ دیکھیں صحت کیسی ہے, حضرت کیسے ہیں, تو منبر پر بیٹھے اور کہا لوگوں اللہ جہنم کے علاوہ اس دنیا اور آخرت میں جو عذاب دینا چاہے مجھے دے, اگر کبھی میرے دل میں وسوسہ بھی گزرا ہو کہ مجھ جیسا گناہگار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو میں لیٹے, ان کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہ کہتی, جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دفن کریں گے, فرمانے لگی بالکل نہیں, میں اس قابل ہی نہیں, کہا میں سوچ نہیں سکتی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لٹایا جائے, اور لوگوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک زندگی ٹھیک تھی بس, اس کے بعد ہم نے نیکیاں بھی کی اور گناہ بھی کیے, نہیں جانتے کہ اب انجام کیا ہوگا, بس وہ زندگی ٹھیک تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے گزاری. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے تھے بس زندگی وہ ٹھیک تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر گئی اور ان کے جائے پیچھے ہم نے کیا کیا کیا. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جس میدان میں فرماتے تھے میں زندگی کے جس میدان میں گیا ہوں زندگی میرے سامنے بچھ گئی ہے اس قالین پر, زندگی کی قالین پر مثال دیتے کہتے ہیں میں نے اپنے پاؤں سے روندا ہے. آخری دن فرمانے لگے ایک جنت رہ گئی ہے دیکھتے ہیں وہ کیسی. ہمت اتنی بلند تھی نا فرمایا ایک جنت رہ گئی ہے ذرا جا کے دیکھیں گے وہ کیسی. ہم نے سوچا جنت میں بھی ایسا چین نہیں آئے. اس کے بعد آخری چیز اللہ تعالی کا دیدار ہے, اللہ کی رویت. بندہ اس میں سفر کرے گا اور وہ سفر کبھی طے ہی نہیں ہوگا. اللہ کی ذات, اللہ کہتا ہے ذل معارج, اللہ سیڑھیوں والا ہے, چلتے جاؤ آگے چلو آگے چلو. یہ روح ترقی کرتی چلی جائے گی اور ہر دن اس کے لیے نئی تجلیات ہیں, ہر دن اس کا نیا ٹھکانا ہے, ہر دن اس کا نیا مقام. روح کی ترقی کو روک نہیں سکتے. روح ٹائم نہیں ہے نا, وہاں ٹائم تو یہاں ہے. سورج سے اوپر چلے جاؤ تو کون سا ٹائم ہے پھر. تو انسانی روح کی ترقی اور اس کے مدارج ختم ہی نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے بڑے اچھے نیک بندے کبھی کبھی چپ لگ جاتی ہے. یہ جو چپ لگ جاتی ہے نا یہ سفر شروع ہو جاتا ہے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا گولڈا شریف میں. جو خانقاہ میں لوگ آتے تھے وہ کون سا اتنے بڑے لوگ تھے, چند ایک تھے, باقی کوئی اتنے خاص نہیں. لوگ تعویذ لینے آتے تھے, گائے کو کچھ ہو گیا ہے گنڈے دے دیں, کوئی دم کر دیں, کوئی نمک پھونک کے دے دیں. لوگوں کو کیا پتا تھا اتنی بڑی ہستی تھی. بس وہ روتے رہتے تھے, خاموش آنسو گرتے رہتے تھے. وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا نا وہ لمحہ بلمحہ. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا, ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہمارے فرماتے تھے مجھے بلایا, ماں زکریہ صاحب شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ کو بلایا اور کہا بڑے میاں ہزاروں میل کی رفتار سے جا رہے ہیں آج کل, بس ختم ہوتا ہے اب معاملہ, جو نفع اٹھانا ہے اٹھا لو. تو اللہ کی ملاقات, اللہ کی رویت, حق تعالی شانہ سے ملنا, اس کے انعامات کوئی چھوڑی تھوڑی چیز ہے. اللہ کہتا ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں انما نکرمکم لوجہ اللہ, ہم نے اللہ کے لیے کھانا کھلایا. لا نزید منکم جزاء ولا شکورا, نہ میرا بھائی تم شکریہ ادا کرو نہ مجھے تم سے کوئی صلہ لینا ہے. اس لیے آدمی جب یہ طے کر لیتا ہے نا کہ مجھے کسی سے کسی نیکی کا صلہ لینا ہی نہیں ہے, زندگی آسان ہو جاتی ہے. احسان کرو اور آگے سے گالیاں بھی کھاؤ. کہتا ہے کیا پرواہ تمہیں, تمہارے لیے تھوڑے ہی کیا تھا, اللہ کے لیے کیا. یہ ہے وہ چیز. اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ پہلی بھی تشریح ہو چکی, ان اللہ تواب الرحیم, اللہ تواب ہے اور رحیم ہے. تواب کے دونوں معنی ہیں. تواب کا مطلب ہے توبہ کو قبول کرنے والا اور تواب کا مطلب ہے توبہ کو کرنے والا. جب بندوں کی نسبت ہو تو توبہ کو کرنے والا. توبہ اصل میں عربی میں کہتے ہیں رجوع کرنا, لوٹنا, واپس جانا. تو تواب فرمایا اللہ نے کہ اللہ کیا کرتا ہے, بندے کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے, اپنے بندے کو بخشتا ہے. اور تواب انسان کو بھی, انسان جب تواب ہے تو وہ اللہ کی طرف جاتا ہے گناہ کے اقرار کے ساتھ, اور اللہ آتا ہے ملتا ہے رحمت کے ساتھ. اسی لیے تواب کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور رحمت کا لفظ لا کے بتا دیا کہ جب توبہ کرو گے تو ہم رحمت بھی کریں گے, مہربانی بھی کریں گے. یہ چھ گناہ ہیں, ان سے آدمی اگر بچ جائے تو جنتی ہے, اور ان سے آدمی اگر بچ جائے تو معاشرے میں امن ہو جائے. باقی انشاءاللہ صبح